السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قصص الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے. آج ایک دن میں پاسبل نہیں ہے کمپلیٹ ہونا، لہٰذا آج اور کل دونوں دن ابراہیم علیہ السلام کا ہی قصہ ہم لیں گے انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ابھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16-27 آپ لوگوں کو سنائی گئی اور اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 41-48 آپ لوگوں کو سنائی گئی. پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو. اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی تھیں یا ہیں جھٹلا چکی ہیں مطلب اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کا اعادہ کرے گا یعنی دوبارہ پیدا کرے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا. سبحان اللہ. واقعی میں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس اللہ کی ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا. پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں تو جواب میں ان کی قوم نے کیا کہا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو. مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو صرف دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. بس ان پر ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. یہ تلاوت نہیں کی صرف ترجمہ ہے. اور پیغمبری اور کتاب ان کی اولاد میں ہی مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. سورہ مریم کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا لہذا میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا. ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تم پر سلام ہو، اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام ہم سبھی جانتے ہیں تین بڑے بڑے مذاہب سبحان اللہ ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، اور الحمدللہ ہم مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جن کو ابو الانبیاء، امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت کچھ القابات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چنا، اپنی پیغمبری کے لیے چنا، اپنی رسالت کے لیے چنا، اور خلیل اللہ کا لقب ان کو دیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ معمولی لقب نہیں ہے، خلیل اللہ مطلب اللہ تعالیٰ کا دوست۔ ان کو امتن قانتن کا بھی لقب ملا کہ اپنی ذات میں وہ آپ ایک امت تھے۔ سبحان اللہ، یعنی پوری امت جو نیک کام کر سکتی ہے، پوری امت میں جو توحید ہو سکتا ہے، شرک سے بیزاری ہو سکتی ہے، وہ پورے اکیلے ایک ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں، یعنی آپ سوچیں کہ پوری اس وقت جو ان کے آس پاس کے پورے علاقے میں کوئی بھی توحید پرست نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، غور و فکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ ابھی جو لوگ سورہ انعام کی تفسیر میں ہمارے ساتھ رہے تھے پچھلے مہینے، وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے سورہ انعام میں ابھی ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ تو سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام یعنی کیسی شخصیت ہمارے نظروں میں ابھر کر آتی ہے، یہ کیسی شبیہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیسا ان کو دل دیا ہوگا، کیسی ان کی سوچ تھی، کیسی ان کی فکر تھی، کیسا ان کا تدبر تھا، کیسا ان کا غور و فکر تھا۔ اور سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ، اور سب سے بڑھ کر چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ غور و فکر، تدبر، یعنی کسی بھی چیز کی گہرائی میں جا کر، ڈیپتھ میں جا کر اس کے بارے میں معلومات کرنا، تحقیق کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا۔ وہ جو آتا ہے کہ قرآن میں ہو غور تزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، یعنی جب آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے تو آپ کا ایک نیا ہی کردار بن کر نکلے گا، آپ کی ذات، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، ایک نئی اس کے اندر سوچ پیدا ہوگی، آپ کے اندر عاجزی آئے گی۔ یعنی قرآن انسان کو ایک نیا انسان بنا لیتا ہے، یعنی قرآن کا اخلاق جب انسان اپنا لیتا ہے تو بالکل ہی وہ ڈفرنٹ پرسن بن کر نکلتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام تھے یا جو بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اہل القرآن۔ تو ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی ایسی ہے، اور یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ ایک سمندر ہے جس کو اب ہمیں سمیٹنا ہے۔ یعنی مجھے خود اتنا اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے ان کی سیرت کو بیان کرنے کا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو۔ ان کو اللہ تعالی نے خود اپنا دوست قرار دیا، ان کو آہیں بھرنے والا، یعنی بہت عاجزی والا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، اور حلیم قرار دیا کہ بہت ہی زیادہ حلم اور بردبار شخصیت تھی ان کی، یعنی بہت ہی زیادہ حلیم التبا تھے۔ یعنی ایک ایسی پرسنالٹی ذہن میں آتی ہے کہ جو بہت عاجزی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہ، ان کا اخلاق بہترین، اچھا، سب سے پہلے مہمان نوازی بھی کہا جاتا ہے کہ وہی مہمان نواز تھے، سب سے پہلے انہیں کو لقب ملا اس کا، مہمان نوازی کا۔ کہا جاتا ہے ان کے دستر پر کبھی کوئی خالی نہیں ہوتا تھا، یعنی سبحان اللہ، ان کے دستر پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مہمان ہوتے تھے، اور مہمانوں کی ضیافت کرنا ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی، بغیر مہمانوں کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور یہی صفت آپ دیکھیں کہ عربوں میں بھی آئی، جب عربوں کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں تو یہ بات خاص طور سے ذکر کی جاتی ہے، ہر سیرت کی کتاب میں آپ دیکھ لیجئے کہ عرب لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اپنے گھر کا صرف ایک اونٹ ہو یا بکری ہو جس پر ان کا گزارا ہو، اگر کوئی مہمان آئے اور گھر میں کچھ نہ ہو تو وہ اپنے اس اونٹ کو یا بکری کو بھی ذبح کر دیتے ہیں مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو شخصیت ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے، بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک، بہت ہی بہترین، اللہ تعالی نے ان کو صفات سے نوازا تھا۔ یعنی ہم جو بھی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں وہ کم ہیں ان کے لیے، اور انہی کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسوہ قرار دیا، ان کی سیرت کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. یہ دو ہی نبی ہیں، دو ہی انبیاء ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوے کا لفظ استعمال فرمایا، کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے اسوے میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے وہ قابل اتباع ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ ابھی ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ تو خالص یہاں کے عرب کے رہنے والے تھے، جو عرب کا علاقہ ہے آس پاس کے رہنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھے کہ وہ عراق کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں کی جو بابل شہر، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بابل کا نام، ہاروت اور ماروت فرشتے آئے تھے، وہاں یاد ہے آپ کو، بی بابل ہاروت و ماروت ہے نا. تو بابل جو شہر ہے، یہ جو بابل کی سرزمین ہے، اور یہ علاقہ کلدانیوں کا علاقہ کہلاتا ہے. کلدانی جو ایک قوم تھی وہ آباد تھے یہاں پر، کلدانی کہتے ہیں ان کو. تو عراق کے آس پاس کا علاقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے. اور یہ بھی نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے بچے تھے انہی سے ان کا سلسلہ نسب جا کر مل جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی پھر آگے ان کی نسلیں چلیں، کیونکہ دنیا میں تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، صرف ان کے تین بیٹوں سے انبیاء کی آگے نسلیں چلی ہیں. تو ان کا بھی سلسلہ نسب نوح علیہ السلام کے بیٹے پر جا کر مل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں یہ جو بات ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے والد کا نام قرآن ہی میں بتاتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا. اب مختلف مفسرین، مختلف سیرت نگار کچھ اور باتیں کرتے ہیں، یا تورات میں کچھ اور بات لکھی ہے کہ وہ لوگ اس کا نام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ بتاتے ہیں، لیکن ہم تو قرآن کی بات پر ہی یقین کریں گے، لہٰذا یہی بات قابل ذکر ہے. اور ابن جریر اس کے بارے میں ایک معتدل رائے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام آزر تھا، شاید ہو سکتا ہے اس کے دو نام رہے ہوں، ایک جو نک نیم ہوتا ہے وہ تارخ رہا ہو، اور یہی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے. ابن اساکر کہتے ہیں، بہت مشہور سیرت نگار ہیں اور بہت مشہور رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو دیفان، مہمانوں والا یا مہمان نواز تھی. سبحان اللہ، یعنی پہلے سے ہی وہ مشہور تھے اس بارے میں، یہ اس بات میں کہ وہ مہمان نواز ہیں. آپ کو یاد ہوگا نا، جب فرشتے ان کے گھر آئے تھے تو انہوں نے ان کے لیے فوراً بچھڑا تیار کروایا، یاد ہے، اور موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا ان کے آگے پیش کیا. ان سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیا لیں گے، کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے، شربت پئیں گے، کچھ نہیں، بس سیدھا کھانا تیار کروا لیا. اور جب ان کو کھانے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھانے کے لیے نہیں آئے. پھر تب وہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، اور اس لیے وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ اللہ کا عذاب نہ لے کر آئے ہوں، کیونکہ انبیاء کو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ فرشتے کوئی خاص مقصد کے لیے ہی آتے ہیں. تو تاریخ نگار یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے، اور یہ کلدانیوں کا علاقہ تھا، بابل کی سرزمین تھی. اور کچھ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ اور ایک چھوٹی سی بستی ہے، اور بستی میں وہ پیدا ہوئے، واللہ عالم. لیکن ابن اساکر ہی کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کوسا بابل میں پیدا ہوئے، تو اور یا کوسا وہ بستی کا نام بتایا جاتا ہے. تو تاریخ ابن اساکر میں یہ بات لکھی ہے، لیکن ایکچولی دیکھیں یہ اوپینین ہے، یہ صرف کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور ویسے بھی ہم کو کسی کے علاقے سے کچھ خاص لینا دینا نہیں، ہمارے عقیدے پر اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، نہ ہمارے فرائض پر. ہاں لیکن ایک معلومات کے لیے، اگر کوئی قرآن سے ٹکراتی نہ ہو بات تو ہم معلومات کے لیے لے سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے وہاں پر تمام انبیاء کو دیکھا تھا. تو رسول اکرم سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء شکل و شباہت میں کیسے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم کو، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے، یعنی کرلی ہیئر، اور چوڑے سینے والے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے, گندمی رنگ مطلب جو سانولا جس کو ہم کہتے ہیں, گندمی جیسے گیہوں ہوتا ہے, گیہوں کو گندم کہتے ہیں, گندمی رنگ کے فربا بدن تھے, فربا مطلب تھوڑے سے صحت مند. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اور ابراہیم علیہ السلام, یعنی صحابہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بتایا نہیں, تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, یعنی مجھے دیکھ لو. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. سبحان اللہ, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا تو ان کا اپنے حال حلیہ بھی ہمیں بتا دیا, تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کیسے دکھتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر ایک کے ایک فطری خواہش ہے, ہر ایک میں جیسے ہمارے اندر فطری خواہش ہے کہ ہم رسول اکرم کو دیکھیں, ہے نا, تو ایسی صحابہ کو بھی خواہش ہوئی کہ انبیاء کو دیکھیں, انبیاء کے بارے میں جانے کے انبیاء کیسے دکھتے تھے. ہمیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم تو تمام صحابہ کو بھی دیکھیں, ان سے ملیں, ابو بکر صدیق کیسے تھے, عمر کیسے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ, تمام ازواج مطہرات, خدیجہ رضی اللہ عنہ سے لے کر میمونہ رضی اللہ عنہ تک کے, اور تمام صحابہ عشر مبشرہ خلفائے راشدین, دل چاہتا ہے نا ان کو دیکھنے کا. تو انبیاء کو بھی دیکھنے کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو رسول اکرم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابراہیم کیسے دکھتے تھے علیہ السلام, تو کہا کہ تم اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, یعنی بالکل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے, ٹھیک ہے, ان کے جد امجد تھے. اور عبداللہ بن عباسی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے گندمی رنگت کے تھے, سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی. یعنی وہ منظر میرے ذہن میں محفوظ ہے, آپ بتا رہے ہیں, گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کیا, لیکن سارہ کو اولاد نہیں تھی, سارہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی, ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. بعد میں حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل پیدا ہوئے, اور اس کے کچھ 18 یا 12 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے. حضرت سارہ نے دعا کی تھی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ, یعنی سیرت سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ آپ اپنی سرزمین سے ہجرت کر گئے تھے, جیسے کہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے. تو جہاں سے آپ نے ہجرت کی, جو بابل کے قریب کا جو علاقہ تھا, وہاں گئے پہلے. پھر وہ کنانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے. کنان کا لفظ کہاں سنا تھا؟ کون آباد تھے وہاں پر کنان میں؟ کچھ تو اندازہ ہوگا آپ کو. یوسف علیہ السلام, ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن. یوسف علیہ السلام وہاں پر, یعنی یعقوب علیہ السلام وہاں رہائش پذیر تھے اصل میں, کنان میں. تو کنانیوں کی سرزمین کی طرف وہ روانہ ہوئے. یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے. راستے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ جگہ اور بھی ٹھہرے. حران ایک علاقہ ہے, وہاں ٹھہرے, اور جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ہی ملک میں شامل تھا وہ علاقہ, جزیرہ اور شام میں بھی رہے. جہاں پر یہ پہنچے تھے, جیسے جب یہ سیریا پہنچے, یہ شام, یہ دمشق پہنچے, تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کی قوم ستارہ پرست تھی اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے, یا 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے. انہی لوگوں نے دمشق شہر آباد کیا تھا, بسایا تھا. وہ لوگ بھی ستارہ پرستی میں مبتلا تھے, اور کہا جاتا ہے کہ عبادت کے لیے کئی الفاظ بھی وہ استعمال کرتے تھے 7 ستاروں کی پوجا کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی. وہ ان کے نام کی عیدیں بھی مناتے, قربانیاں بھی پیش کرتے تھے, اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے, لیکن ستارہ پرست بھی تھے. اور بعض مفسرین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت, یعنی پورے ادھر عرب کے علاقے میں یا جو آس پاس کا علاقہ تھا وہاں پر, ان تینوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ. تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کو عقل سلیم عطا کی تھی, اور ان کو اپنے پاس سے خاص ہدایت اور رشد دیا تاکہ وہ حالات کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکیں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لقب یا خلیل کے منصب سے نوازا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کی رہنمائی کی کیونکہ ان کے دل میں حق اور صداقت کا جو جذبہ تھا اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو سیدھے راستے پر رکھا، ان کو رشد و ہدایت دی. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو لقب ہیں وہ کیا کیا آپ کو یاد ہیں؟ ایک تو خلیل اللہ ہے، امتن قانتا ہے، اواہن حلیم ہے، اور حنیفہ. حنیف ہے نا وہ، یعنی یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، یعنی پوری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہنے والے، یہ ان کی خاص صفت ہے. اور بار بار قرآن میں ان کا یہ لقب بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے، اللہ ہی کے لیے ہو کر ایک ہو کر رہنے والے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو سب سے مشہور آج ہمارے یہاں پر جملہ ہے جو پڑھا جاتا ہے جو اسکولس میں کالجز میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خودی کا سرے نے ہاں لا الہ الا اللہ، اور باقی سارے بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ. تو یعنی ہر طرف ابراہیم علیہ السلام کی وحدت، یعنی جو جس وحدت کو وہ مانتے تھے، جس توحید کو وہ مانتے تھے، اس کا چرچا ہے الحمدللہ. یعنی سب سے بڑی خوبی ان کی کیا نظر آتی کہ وہ شرک سے سخت بیزار تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اور سبحان اللہ، اس کی وجہ سے انہوں نے ہجرت بھی کی. یعنی ہمیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اور اپنی بیوی کو اور بھتیجے کو لے کر نکل گئے. کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھائی کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے بھائی تھے، ان کے بیٹوں میں سے صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے ان کے بھائی کے بیٹوں میں سے، اور یہ تینوں ساتھ وہاں سے نکل گئے، ہجرت کر گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر اکثر ایسا ہوا کہ ایک تو انبیاء نے ہجرت کی اور ضرور کی، اور مسلمانوں کو بھی کبھی اپنے دین کی خاطر ہجرت کرنا پڑے تو وہ سب سے احسن کام ہوگا، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس اسی لیے سب سے زیادہ ہے. یہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ پہلے جتنی بھی قومیں ہمیں نظر آتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے ہم نے قوم عاد کے بارے میں پڑھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا، قوم سمود کے بارے میں پڑھا، کیا برائیاں ان کے اندر آ گئی؟ یعنی ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ شرک ہے نا، یہی نظر آتا ہے نا کہ شرک ہر برائی کی جڑ ہے، اور شرک سے ہی ساری برائیاں ساری خرافات پھیلتی ہیں. تو اگر شرک کا خاتمہ کیا جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے، لیکن اگر شرک ہی پورے معاشرے کا حصہ بن جائے تو بہت مشکل ہے اس معاشرے کو نیکی کی طرف لانا یا سیدھے راستے پر لانا. اب آپ دیکھیں کہ سوچیں، ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ سکتے تھے کہ اچھا اب ہم تو صرف تین لوگ ہیں، کیا کریں گے؟ پوری زمین پر تو سارے کوئی مسلمان ہے بھی نہیں، تو اب ہم تین جا کر کیا کریں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اگر وہ ایسا سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تو کیا اسلام پھیلتا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی؟ نہیں نا. سبحان اللہ، دیکھیں وہ ہجرت کیے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، یعنی کوئی ایک جگہ نہیں ٹھہرے رہے وہ، راستے میں کئی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا یا آگے بڑھے، اور ایک بستی سے دوسرے بستی وہ چلتے چلے گئے کیونکہ ان کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا تھا آگے. اور تبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تبھی کچھ اس کا رزلٹ نظر آتا ہے، ادروائز نہیں. تب سوچے کہ اتنی مشکل حالات میں ایسی قوم کو، جو بت پرست قوم تھی، ستارہ پرست قوم تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، ایسی قوم کو راہ راست پر لانا یا اس کا بیڑا اٹھانا کوئی آسان اور معمولی بات ہے؟ نہیں، بہت مشکل کام ہے. یعنی دیکھا جائے تو سب سے مشکل ٹاسک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو شرک سے بچا کر توحید کی طرف لے کر آنا. اور اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا کہ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت ہی سچے پیغمبر تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان. یہاں پر بھی جو ایک خاص خوبی نظر آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ یا ابتی یا ابتی، یہ جملہ ہمیں کس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے؟ پیچھے ہم دیکھتے ہیں یا قومی تھا ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے کہا تھا، یا نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اور یہاں پر ہمیں یہ اپنے والد سے مخاطب ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بتوں کے، شاہی بتوں، یعنی شاہی گھرانے کے بتوں کے ذمہ دار تھے. آپ امیجن کریے کہ کتنا بڑا عہدہ ہوگا، یعنی بادشاہ کے گھرانے کے، بادشاہ کے لیول کا آدمی تھا وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فادر تھے، اور بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی تھی اس کی. تو ایسے گھرانے میں پیدا ہونا اور پھر توحید کی شمع جلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ اگر آپ کے آس پاس ارد گرد سب بت پرستی ہو، اسی طرح سے شرک ہو، تو کیسے کوئی توحید پر قائم رہ سکتا. لیکن سبحان اللہ، انہوں نے غور و فکر سے کیسے اپنے رب کو پہچانا اور چاند سورج ستاروں کو سب کو کہا کہ یہ سب میرے رب نہیں ہو سکتے. کتنا اچھا جملہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈوب جانے والوں کو میں قائل نہیں ہوں. سبحان اللہ. تو رب کی صفت کیا ہوتی ہے یہ بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جو الہ ہوتا ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے، کہ وہ ڈوبنے والا نہیں ہوتا نہ بجھنے والا ہوتا ہے. اور ان سب چیزوں کا مالک اور خالق ہوتا ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، کتنی بھی بڑی چیزیں ہوں ہیوج دنیا میں، جب وہ پوری کائنات کا مالک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس کیا پاور، کیا کنٹرول ہوگا. سبحان اللہ. پھر ایک سب سے اہم بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کس لہجے میں بات کی، یعنی کس طریقے سے انہوں نے مخاطب کیا کہ یا ابتی یا ابتی. ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح سے کریں گے؟ اے ابا جان، اے ابا جان. کتنا بہترین جملہ ہے، کتنا بہترین انداز تخاطب ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب ہم ایسے دائی کسی کو مخاطب بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات تو تنزیہ جملہ ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کو کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ ایک دن ہم بھی وہیں کھڑے تھے جو لوگ لا علم ہیں آج، ایک دن ہمیں بھی تو کوئی معلومات نہیں تھی، ہم بھی وہیں کھڑے تھے. تو اپنے آپ پر فخر اور غرور جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو کچھ معلومات اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو مزید عاجزی آنی چاہیے. یہاں پر انداز تخاطب دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ کیسے کہہ رہے کہ اے ابا جان یا اے میرے ابا جان. جب ان کے قوم کے لوگوں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کیسے تعارف کروایا کہ کیا یہ بت تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یا یہ بت تمہارے لیے نفع پہنچا سکتے ہیں، کیا یہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا یہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، ان سے تمہیں کیا مل سکتا ہے ان بتوں سے. تو سبحان اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے تعارف کروایا. تو لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا جواب میں، کہ اس کو آگ میں ڈالو یا مار ڈالو اور بچاؤ اپنے بتوں کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ انبیاء کی مخالفت ہوئی ہے اور حق پرستوں کو ہی ظلم اور مظالم سہنا پڑے ہیں، ہے نا. اب بات یہ تھی کہ جب اگر انہوں نے کہا کہ تم ذرا سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، تم دیکھو تو صحیح کہ یہ بتوں کو اگر کوئی توڑ دے تو یہ بت اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اور بڑے بت کے ہاتھ میں انہوں نے لکڑی تھما دی تھی. تو جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسروں کی حفاظت کیا کریں گے؟ ان کو نفع نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ تم کیسے ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہو، کیسے ان سے کچھ مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. بس ویسے ایمان کی ضرورت کیا؟ آپ سوچیں ان کا ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اچھا یہ سب تمہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، تو قوم نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو. اب دیکھیں کہ بات کو سوچ سمجھ کر ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، تو نہیں، الٹا سچ بولنے والے سے کہا کہ اسی کو آگ میں ڈال دیا جائے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر طرف سے الاؤ تیار کیا گیا، ہر کسی نے اپنا حصہ اس میں ڈالا، یعنی آگ جلانے کے لیے، اور منجنیک میں ان کو رکھا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. منجنیک مطلب جیسے کہ ہم جیسے کچھ چیز دباتے ہیں تو وہ گولے کی طرح نکل کر باہر جاتا ہے بہت زور سے، تو منجنیک میں ان کو رکھا گیا، ان کو کس کر باندھ لیا گیا، اور پھر وہ منجنیک چلا دی گئی، اور کئی دن سے وہ آگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، اونچے ٹیلے پر لے جا کر ان کو آگ میں ڈالا گیا. لیکن سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آپ دیکھیں کہ ایون جبریل امین بھی آتے ہیں تو کہتے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لینا، بس اس وقت بھی کیا ذکر کریں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحان اللہ، یعنی اپنی زندگی کی دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. آگ میں ڈالے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہے. اب آپ سوچیں کہ قوم نے سرکشی کا رویہ اپنایا، تکبر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی سوچی، اور ہر ایک نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں زیر ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، اصل تو کس کا ہوتا ہے نا ہاتھ، یعنی یہاں پر ان کا جو توکل تھا، ان کا یقین تھا، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے جا رہے ہیں۔ بعض سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ خوب ایندھن جمع کیا گیا اور آگ لگائی گئی، آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں رکھا، اور اسی وقت کوئی آدمی نے کہا رہتا ہے وہ بنائی تھی منجنیک پہلی بار اس دفعہ لوگوں نے دیکھی تھی۔ اور بعض سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں، یعنی یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہ جس نے وہ منجنیک بنائی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس کو زمین میں دھسایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں قیامت تک دھساتا رہے گا۔ کہا رہتا ہے اس کے بعد لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں کس دی، اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ ہے نا وہی والی بات کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ توحید ہے اصل میں۔ اور جس وقت آگ میں ڈالا گیا آپ کو، اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا، یاد ہوگا نا غزوہ حنین کے موقع پر رسول اکرم نے یہی کہا تھا۔ ابن عباس کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے پہلے ہو گیا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ، بعض علماء نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تبھی جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا، یا اللہ تعالی نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ اور یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ آگ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھنڈی ہو جا، بلکہ سلامن کا لفظ آتا ہے پہلے، اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ سبحان اللہ، یعنی تکلیف پہنچانے والی نہ ہو، علی رضی اللہ عنہ کا بھی کہنا ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ سبحان اللہ، کعب احبار کہتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منحال بن عبر سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے۔ یہ بھی تفسیر میں ہے، یعنی یہ کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے، یہ علماء کے اوپینین ہیں، یعنی جو ہمارے تابعین گزرے ہیں ان کے اوپینین ہیں۔ تو کفار نے ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی، انہوں نے غالب ہونا چاہا لیکن وہ مغلوب ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کو برا چاہا تھا مگر ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں جتنا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب آئے گی، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، لیکن پہلے ہم کو اس کے لیے مومن بننا پڑے گا، ہمارا ایمان اتنے ہائیسٹ لیول کا ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنا چاہیے مگر ہم نے انہیں کو زیر کر دیا، انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں، انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان کی ہے کہ وہ اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، ام شریک رضی اللہ عنہا تھی انصاریہ، کہ رسول اکرم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم کی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اس سے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں مار دیا کرتی تھی۔ نافع سے روایت ہے کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے. اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں. پھر انہوں نے رسول اکرم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی. تو کئی روایت سے بات ثابت ہے کہ چھپکلی کو مار دینا چاہیے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جب آگ لگائی جا رہی تھی یا لگائی گئی تھی تو اس میں پھونکے مار رہی تھی. تو سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پوری بھاگ دوڑ کی، آگ میں گئے، باپ سے ڈانٹ کھائی، باپ نے کہا کہ یہاں سے دور ہو جا ورنہ میں تمہیں پتھر مار دوں گا، باپ سے اس قدر بے رخی ان کو سننے کو ملی، ہجرت کرنا پڑا، سب کچھ کرنا پڑا. کس وجہ سے گئے تھے وہاں سے؟ وہ کس وجہ سے ہجرت کی؟ کہ وہ شرک سے لوگ باز آ جائیں، ہے نا؟ یعنی وہ خود بھی شرک سے دور رہنا چاہتے تھے اور لوگوں کو بھی شرک سے باز رکھنے کی تلقین کر رہے تھے. لیکن آپ بتائیے کہ آج خود مسلمان بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہی ان کی ساری اولاد لے کر آئی، اور انہیں کی اولاد میں سے آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم بھی شرک سے بیزار تھے یا نہیں تھے؟ کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا کی، کبھی دیوی دیوتاؤں کے آگے کا پرساد یعنی جو بھی ہوتا ہے تبرک کھایا؟ نہیں کھایا کبھی. تو جب انبیاء کرام، ان کی پوری کوشش، ان کی پوری جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، لوگ کسی کے آگے نہ جھکیں، لوگ چاند ستاروں کی یا قبروں کی پوجا نہ کریں. تو آج آپ بتائیں کہ قبروں کی پوجا کا رواج، یا قبروں پر جا کر چڑھاوے چڑھانے کا رواج، یا قبروں پر جا کر اپنی نظریں چڑھانے کا رواج کہ منتیں ماننا، نظریں چڑھانا اور چادریں چڑھانا یا پھول ڈالنا، اس کا رواج کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کیا یہ اسلام کے مزاج کے ساتھ ہے یا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے؟ بتائیے. خلاف ہے، اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور تمام انبیاء کی دعوت ہی یہ رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے، شرک سے سخت بیزار تھے. اسی لیے ایک غیر مسلم کی فریاد مسلم قوم کے نام ہے. یعنی تھوڑا سا یہاں رکنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے اور ہمارے جد امجد ہیں وہ. ہم روزانہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں آپ بتائیے؟ ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے کیا نہ پڑھیں؟ درود ابراہیمی، ہے نا؟ تو درود ابراہیمی کس کی طرف جاتا ہے؟ منسوب بھی کس کے نام سے ہے؟ ایون درود ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ان کا مقصد، ان کی پوری زندگی کا گول، نصب العین مقصد کیا تھا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، توحید کی دعوت. شرک سے وہ سخت بیزار تھے، سخت بیزار. لیکن آج مسلمان قوم اسی شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، دھاگے باندھنا، پھول چڑھانا، منتیں اور مرادیں مانگنا، یہ سب کیا ہے؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، یقین جانیے. تو کسی غیر مسلم نے مسلمانوں سے فریاد کی تھی، غور سے سنیے گا، کیونکہ شرک سے ریلیٹڈ ہی ہے. اور پھر ہمارے اندر شرک کیسا ہے یہ بھی دیکھیے گا. میں سب کی بات نہیں کر رہی الحمدللہ، یہاں پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگ الحمدللہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو بتا سکتے ہیں کہ قبروں پر جانا بھی سب سے بڑا شرک ہے اصل میں. تو تھوڑا غور سے سننے والے الفاظ ہیں، تھوڑے مشکل الفاظ ہیں. غیر مسلم کی فریاد مسلم قوم کے نام. ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی دربار پر آپ بھی سر دھرتے نہیں. یعنی مسلمان، اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، آپ کے سجدوں کا بھی تو مرکز قبرستان ہے. مسلمان کہاں جا کر سجدے کرتے ہیں؟ اگر وہ لوگ مندر میں سر جھکاتے ہیں تو ہم کہاں جا کر سر جھکاتے ہیں؟ مسلمان اکثر جاتے نہیں جاتے ہیں قبرستان میں سر جھکانے کے لیے. جی، قبرستان میں اپنے دیوی دیوتاؤں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشاؤں کو تو گن سکتے نہیں. یعنی آج مسلمانوں کے کتنے مشکل کشا ہیں. جتنے کنکر اتنے شنکر ہے اگر مشہور یہ، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے. اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہے اگر کچھ اختیار، آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں ہے کچھ شمار. آج ہمارے پر کیا مشہور ہے ہمارے پاس میں مسلمانوں میں کہ ولی تو یہ کر سکتا ہے ولی تو وہ کر سکتا ہے. وقت مشکل ہے اگر نعرہ جے بجرنگ بلی آپ کو دیکھا لگاتے نعرہ یا حیدر علی. آپ بتائے یا علی مدد کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ یہ شرک ہوگا یا صحیح ہوگا؟ یا علی مدد یہ نعرہ لگاتے ہیں ہمارے لوگ؟ بالکل لگایا جاتا ہے جی, تو یہ شرک میں آئے گا. بستا ہے اوتار پربھو اپنا گھر ہر دیش میں. آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے بھیس میں, نعوذ باللہ. یعنی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہیں, یہ درجہ دیتے ہیں. وہ شعر بھی ہے نا کہ وہ جو مستوی تھا عرش بنی پر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ بن کر, نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کو نبی کو ایک کر دیتے ہیں. تو جیسے ان کے یہاں پر کانسیپٹ ہے کہ وہ پربھو کسی اور کے اوتار میں آتا ہے, تو یہاں پر ہم نے بھی کیا کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے بھیس میں ہے. جس طرح ہم ہیں بجاتے مندروں میں گھنٹیاں, تربتوں پہ آپ کو دیکھا بجاتے تالیاں. تربتیں مطلب قبرستان, قبریں. ہم بھجن کرتے ہیں گا کر دیوتا کی خوبیاں, آپ بھی قبروں پہ گاتے جھوم کر قوالیاں. آپ نے قوالیاں کبھی سنی ہے؟ قوالی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کو بھی کچھ لوگ, اس کو بی بی سی والے جیسے لوگ اصل میں اس کو بھی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں قوالیاں کو. کیا قوالیاں مسلمانوں کا شعار رہ سکتی ہیں یا ہو سکتی ہیں بھلا؟ کیا مسلمانوں کا طور طریقہ اور تہذیب ہو سکتی ہے قوالیاں؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو سب بلکہ جو نشہ آور لوگ تھے ان کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں. یہ جو جھومتے تھے اور نشے میں مست ہو جانا چاہتے تھے انہوں نے قوالیوں کو ایجاد کیا تھا. قوالی کے جملے سنے کبھی آپ نے؟ کبھی سنے قوالی کے جملے؟ کوئی ایک جملہ کہہ سکتے آپ جو بہت مشہور ہے؟ جی ویری گڈ. بھر دے جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور لولا کما خلقت الاخلاق کہ اے نبی اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو میں یہ زمین اور دنیا کو آسمان کو بناتا ہی نہ. نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نبی کو اتنا بڑا درجہ دے دینا اور پھر محمد سے کہنا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد, یا محمد کا دامن تھام لیں گے اور وہ ہماری سفارش کرا دیں گے, بس جو چاہو کر لو, بیڑا پار ہو گیا, بس محمد کا دامن نہیں چھوڑنا نعوذ باللہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوگا قیامت کے دن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوگا. اب دیکھیں ہر انبیاء یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ربی سلیم و ربی سلیم, کہ اللہ تعالیٰ ہم پر سلامتی کر. ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ یا پانی کی دھار, آپ کو دیکھا چڑھاتے مرغ چادر شاندار. واقعی میں آج دیکھیں کہ سارا کھانا پینا کہاں جاتا ہے؟ مزاروں پر. کتنی مہنگی مہنگی چادریں چڑھائی جاتی ہیں, مجھے تو کچھ اندازہ بھی نہیں ہے, ہو سکتا کسی کو اندازہ ہو. پھولوں کی چادریں بھی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے, اور بھی بہت ساری چادریں ہوتی ہیں جو قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں. بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نعرے سفر. یعنی ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کافر تو سارے نار میں جائیں گے, تو بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نعرے سفر. آپ پوجیں قبر کو کیوں کر ملے جنت میں گھر. یعنی اگر وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں تو ان کو تو نار ملے گی, لیکن ہم بھی قبر ہی کی پوجا کر رہے ہیں تو ہمیں جنت پھر کیسے مل سکتی ہے؟ آپ مشرق ہم بھی مشرق, معاملہ جب صاف ہے, جنتی تم دوزخی ہم, یہ کوئی انصاف ہے؟ مورتی پتھر کی پوجیں گر تو ہم بدنام ہیں. آپ سنگے نقش پا پوجیں تو نیکو نام ہے. اس سنگی نقش پا کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ تھوڑا مشکل نام ہے. سنگے نقش پا, کچھ لوگوں نے رسول اکرم کے پیروں کے نشان لے کر آئے ہیں نا, اور اس کو رکھ کر پوچھتے ہیں کتنا ملتا جلتا آپ سے میرا ایمان ہے. آپ کہتے ہیں مگر ہم کو کہ بے ایمان ہے. شرکیہ اعمال سے گر ہوئے غیر مسلم ہم, پھر وہی اعمال کر کے کیسے رہے مسلم جو تم. ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی, ورنہ دوزخ میں میرے ساتھ ہوں گے حضرت آپ بھی. صحیح ہے بات یا غلط ہے آپ بتائیں. یعنی ہم تو اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو توحید کے علم بردار ہیں. ابراہیم علیہ السلام کس بات کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے؟ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ اور پھر دھیرے دھیرے تمام انبیاء کے پیروکار کیا ہوتے چلے گئے؟ شرک کرنے والے نا. چاہے نوح علیہ السلام کو دیکھنے، چاہے ہود علیہ السلام، چاہے صالح علیہ السلام. بالکل، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ انہوں نے یہ نظم میں لکھا ہے کہ پھر ہم تم دوزخی اور ہم جنتی کیسے ہو سکتے، جبکہ کام تو سارے دونوں سیم ہی کر رہے ہیں. یعنی کتنا بڑا مافیا ہے، آپ دیکھیں قبر پرستی کو. اور آج کل تو سارے نشہ آور لوگ وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ جو قوالیاں ہیں یہ اسلام کا دستور ہے ہی نہیں اصل میں. اس میں شرک بھرا پڑا ہوتا ہے. مزاروں پر جا کر قوالیاں گانا اور وہاں جا کر دعائیں مانگنا. آپ مجھے ابھی کسی کا میسج آیا تھا، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ پورے ڈراموں میں، ڈرامہ انڈسٹری میں یہی بتایا جاتا ہے کہ جا کر مزار پر جا کر بس دعائیں مانگ لو، قبر پر جا کر دعائیں مانگ لو، فلاں دعا مانگنی ہے، فلاں کیا کہتے ہیں، مطلب وہ مراد ماننی ہے یا مراد مانگنی ہے، سوری، تو وہاں جا کر دعائیں کر لو. جی بالکل، انشاءاللہ. تو سر، اور ہم دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ دین ڈراموں سے سیکھا جا رہا ہے کہ دین ڈراموں سے سیکھنے والی چیز ہے، جہاں پر سوائے شرک اور بے حیائی اور برائیوں کے کچھ اور ہے ہی نہیں. دیکھا جائے تو رسول اکرم کے زمانے میں بھی جو رستم اور اسفندیار کے قصے لے کر آیا تھا، کون تھا وہ شخص؟ سورہ لقمان میں جس کا ذکر ہم کو ملتا ہے. گانے والیوں کو لے کر آیا تھا، جی، نظر بن حارث. ویری گڈ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم میں برکت دے آپ کے. مجھے لگا تھا کسی کو نام یاد نہیں ہوگا. نظر بن حارث کس سے کہانیاں لے کر آیا تھا. آج بھی ہم کو انبیاء کی تعلیم سے ہٹا کر کس طرف موڑا جا رہا ہے؟ اسی طرف موڑا جا رہا ہے. وہی بے حیائی، شرک، بت پرستی، مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنا، قبروں والوں سے دعائیں مانگنا، مرادیں مانگنا. کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ تمام انبیاء کی دعوت کی تھی. قصص الانبیاء سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ شرک سے سخت بیزار تھے، وہ بت پرستی سے سخت بیزار تھے، وہ اپنی قوم کو ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف اپنے لوگوں کو بلانا چاہتے تھے تاکہ ان کی قوم عذاب سے بچ جائے. یعنی انبیاء اپنی قوم کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی قوم، ان کے لوگ آگ میں جلیں، لہٰذا وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی تڑپ تھی، یہی ان کی سوچ تھی، یہی ان کی فکر تھی کہ میں کیسے اپنی قوم کو بچاؤں. اسی لیے آپ دیکھیں اپنے والد سے کتنے محبت بھرے انداز میں کہتے کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا، اور وہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرف آنے سے پہلے ایک چیز اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نمرود کی طرف آنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا کہ چاند اور سورج یہ سب ڈوبنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے نئی بات. میں اس کا ترجمہ سنا دیتی ہوں آپ کو، سورہ انعام ہی کی آیت ہے. پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کہ میرا رب یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی پہلے انہوں نے کیا دیکھا؟ رات اور دن، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اسی کی عبادت منظور ہو. یعنی پہلے ستارے کو دیکھا لیکن وہ ڈوب گئے تو کہا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ زیادہ چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہوگا. پھر چاند بھی ڈوب گئے تو کہا کہ ڈوبنے والوں کا میں قائل نہیں ہوں. اس کے بعد سورج کو دیکھا تو سورج بھی جب ڈوب گئے تو کہا کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، تب غور و فکر کا لیول آپ دیکھیے ان کا. اور پھر ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ. تو انہوں نے کیا اس کے بعد جب یہ بات چیت ہو گئی اپنی قوم کو، انہوں نے بتایا تو وہ مندر میں گئے ان لوگوں کے پاس، اور دیکھا کہ وہاں پر سارے بت ہیں اور چھوٹے بت بھی ہیں اور بڑے بت بھی ہیں. چھوٹے بت بھی ہیں اور بڑے بت بھی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو یہ دیکھ کر اور زیادہ حیرت ہوئی اور غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ اچھا, یعنی بتوں میں بھی چھوٹے بڑے بنا رکھے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک لکڑی لی اور اسے سارے بتوں کو توڑ دیا. اس کا پورا واقعہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. قرآن میں ہمیں ملتا ہے, ایک منٹ پلیز. تو انہوں نے جب چاند ستاروں سورج کو ڈوبتے دیکھا تو کہا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے ان سب کو پیدا کیا, کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سبحان اللہ, کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. پھر ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کی, ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگی اور ان کو قائل کرنے لگی. لیکن انہوں نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, جو جس نے سب کو پیدا کیا ہے. تمہارے یہ بت کیا کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارے بت کسی کو نفع دے سکتے ہیں, نقصان کر سکتے ہیں؟ تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے دیکھا ہے. یعنی ان کے پاس صرف یہی ایک دلیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے, تو وہ اسی لیے شرک اور اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ ان کے باپ دادا اگر سری گمراہی میں پڑے تھے تو وہ بھی گمراہی میں رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا رب یعنی پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قتادہ کہتے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے, جبکہ دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے. سوچیں ذرا. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن یوم الزینہ, وہ لوگ سال میں ایک دن باہر جا کر عبادت کرتے تھے یا کچھ جشن مناتے تھے, میلہ مناتے تھے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی چلنے کے لیے کہا. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بہانہ کر دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم, جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا. انہوں نے قسم کھائی کہ جب وہ لوگ جشن منانے جائیں گے تو آپ بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہیں وہ پوچھتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ انہوں نے دل میں یہ بات کہی تھی. ابن مسعود کا کہنے کے بعض افراد نے آپ کی زبان سے یہ بات سن لی تھی. ٹھیک ہے. قوم کا جشن اور ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی. وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید یعنی قومی جشن منایا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں. فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں. آپ دیکھیں کہ جو ستاروں کی طرف نظر کریں گے, ان لوگوں کا بھی کانسیپٹ کیا تھا, وہ ستاروں سے فال لیتے تھے نا. اور یہ توریہ ہے, اصل میں جھوٹ نہیں ہے, تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں. بہت سارے لوگ جھوٹ کے لیے دلیل بنا لیتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے تین موقعوں پر جھوٹ بولا تھا. صحیح حدیث سے ثابت ہے. ایکچولی وہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ توریہ تھا. توریہ کے بات کو گھما پھرا کر پیش کر دینا کہ کوئی غلط بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ابو بکر صدیق رسول اکرم کے ساتھ تھے. اور ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے جب راستے میں کوئی بھی پوچھتا تھا کہ کون ہے آپ کے ساتھ, تو ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے؟ ہادی ہے نا, یہ میرے ہادی ہیں. اور ہادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رہنما, راستہ دکھانے والا. تو دیکھا جائے تو بات صحیح ہو گئی تھی. یعنی رسول اکرم واقعی میں ہادی ہے نا, ہمارے رہنما ہیں, ہمیں راستہ دکھاتے ہیں, سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوا نا, یہ کیا ہوا؟ توریہ ہوا یہ. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں. جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے. دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں, کیونکہ مندروں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بتوں کو بڑے اچھے سے رکھا جاتا ہے. تو لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے. دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا, الا تاکلون ما لکم لا تنطقون, تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ سورۃ صافات میں بہت ڈیٹیل ہے اس کی. فراغ علیہم ضربن بالیمین, پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے, یعنی مارتے گئے, کیونکہ دائیں ہاتھ زیادہ قوت والا ہوتا ہے, شدید ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے, غالب ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک لوہے کا بھاری ہتھیار تھا جس سے بڑھئی لکڑی کاٹتے اور تراشتے ہیں, وہی تھا. وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا, جیسے اللہ تعالی نے فرمایا, فجعلہم جزازن, یعنی انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون, سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا, شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. سبحان اللہ, یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک خاص بات دیکھیں گے جس کی طرف میں خاص اشارہ کرنا چاہتی ہوں, کہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل تھے, اور بر وقت کیا بات کہنی چاہیے, یعنی صحیح وقت پر صحیح بات کہنے کا جو خاصہ تھا وہ ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھا, حکمت. سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو آلہ تھا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا تاکہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کو بھی عبادت, یعنی اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا, اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. سبحان اللہ, یعنی آپ دیکھیں کہ اس محض سے بھی سوچیں کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے قوم کو کہ بڑے بت کو غصہ آیا اصل میں کہ تم چھوٹے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جب میں بڑا بت موجود ہوں, تو لہٰذا چھوٹے بڑے بت نہیں چھوٹے بتوں کو مار دیا. ٹھیک ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا. جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی, تب انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ اگر ان لوگوں کی عقل ہوتی یا ان لوگوں کو عقل ہوتی تو ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی, یعنی اگر یہ بت معبود ہوتے تو کسی بھی برا چاہنے والے کے خلاف اپنا دفاع کر سکتے تھے نا, اپنا بچاؤ کر سکتے تھے, لیکن اپنی جہالت, حماقت, دلالت اور بے وقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے, اس کو ابراہیم کہتے ہیں, یعنی وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے, ان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے, اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں یذکرہم ان کا ذکر کرتا تھا, اس سے مراد ابراہیم کا یہ فرمانا کہ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا. وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں, یعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو توڑنے سے اصل مقصود ہی یہ تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونا ثابت ہو جائے یا دلیل پیش کی جائے. آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون نے کیا کہا تھا کہ کون سے دن جمع ہونا ہے سب کو, یوم الزینہ ہے نا, زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے, اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے, تو سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے تھے, سب نے وہ جادو دیکھا تھا, اور کون جادوگر تھا اور کون معجزہ پیش کر رہا تھا وہ بھی سب نے دیکھ لیا ہے نا, سب کو سب کے سامنے دلیل مل گئی. تو جشن کے دن ہی بلاتے ہیں بادشاہ بھی سب لوگوں کو اسی طرح سے کرنے کے لیے, تماشا بتانے کے لیے, اور چاہتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے. آپ کو یاد ہے جب وہ لڑکا جو ایک جادوگر کے پاس جانے کے بجائے ایک مونگ سے دین اسلام سیکھ رہا تھا, عیسائی راہب سے, اور جب اس کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ مرا نہیں, تو اس نے کیا کہا تھا کہ اسے سارے لوگوں کو جمع کرو, جب تمہارا جشن کا دن ہے اس دن تم مجھے مارنا, اور اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلانا تو میں مر جاؤں گا. تو وہ بے وقوف بادشاہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور سارے لوگوں کے سامنے اس بچے پر بسم اللہ الغلام کے اللہ کے نام کے ساتھ اس غلام پر, اس غلام کے رب کے نام سے, تو اس کو تیر لگ گیا تھا اور اس کی وہیں شہادت ہو گئی, تو سارے لوگ بے اختیار چیخ اٹھے یا بے اختیار اسلام قبول کر لیا انہوں نے, کہ یعنی ابھی تک تو وہ بچے کو مارا ہی نہیں جا سک رہا تھا, کوئی مار نہیں سک رہا تھا, لیکن جب اس بچے کے رب کے نام سے مارا گیا تو وہ مر گئے, اس کا مطلب اس کا رب اس کی بات سچی تھی. تو سارے لوگوں نے دیکھ لیا اور اسلام قبول کر لیا تھا الحمدللہ. تو ایسے ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہی تھے کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں, تو سارے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا, تو قوم کا رد عمل اور ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب تھا, اس جواب کی وجہ سے وہ بالکل اپنے حواسوں میں نہیں رہے, بالکل مبہوت ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو بات شروع کی اور کہا کہ اے ابراہیم, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں, مطلب کچھ کہا نہیں, نہیں نہیں کہا بلکہ بریکٹ میں ہے نہیں, بلکہ کہا کہ جیسے کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینتقون, بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا, اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. سبحان اللہ, کتنا اچھا انداز تھا, آپ دیکھیں کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کا, لوگوں کو صحیح بات کی طرف لے جانے کا. ایک دین کے دائی میں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ اتنا ایسا انٹلیکچوئل ہو, ایسی حکمت ہو اس کے اندر کہ ابھی اس وقت کیا چیز زیادہ ضروری ہے وہ اس کو کرتے ہوئے آنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مجھے ان کے توڑنے پر آمادہ کیا, یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب, ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کا مطلب یہ کہ تم اسی بت سے پوچھ لو نا بھائی, بت کے ہاتھ میں تم کو وہ بھی دکھ رہا ہے, آلہ بھی دکھ رہا ہے توڑنے کا, آلہ لکڑی دکھائی دے رہی ہے, جو بھی ہے تم اس بت سے پوچھ لو, اور ہو سکتا ہے اسی بت نے مجھے مجبور کیا ہے کرنے کے لیے, تم پوچھ لو اس سے کیونکہ بڑا بڑا بت ہے. یعنی وہ یہ توجہ ان کی مبذول کرانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے, یہ تو بولتے بھی نہیں ہے بت, تو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, تو تم کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب یہ پتھر کے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون, بے شک تم ہی بے انصاف ہو. دیکھیں اپنے دل میں پلٹے وہ لوٹے, یعنی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں ہم غلط ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا تم نے خود ہی یہ غلطی کی ہے کہ ان کے پاس کوئی چوکی دار یا محافظ نہ چھوڑا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, تب انہوں نے سر جھکا لیے, یعنی وہ آپس میں کیا کہنے لگے کہ اچھا تم نے خود ہی تو غلطی کی ہے, تم کیوں چھوڑ کر گئے تھے اپنے بتوں کو اکیلے. یہاں پر بھی ایک باریک نقطہ موجود ہے, اور وہ نقطہ کیا ہے, یعنی تمہارے بتوں کو کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے, ہے نا. سبحان اللہ. تو جو الہ ہوتا ہے, کیا الہ کسی کی سیکیورٹی کا محتاج ہے, ہو سکتا ہے؟ جو معبود برحق ہے, جو خالق حقیقی ہے, جو مالک الملک ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے, اس کو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے بھلا؟ نہیں ہو سکتی. الہ کی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا, وہ سب پر حاوی اور غالب ہے اور سب اس کے محتاج ہیں, وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیسے ہمارے رب کی شان ہے. ہم تو اس کی تعریف بیان بھی نہیں کر سکتے, اس کی قدرت کاملہ کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ کی شان اسی کے شان کے لائق ہے جیسے اس نے خود بیان فرمائی ہے. ہم عاجز ہیں اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے سے بھی, ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, ایسا ہمارا رب ہے. تو کیسے الحمدللہ, کتنی بہترین دلیل دی کہ تم نے, یعنی وہ لوگ آپس میں سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے کوئی سیکیورٹی گارڈ کیوں نہیں رکھا تھا یہاں پر اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں, اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں, خود ہی ان کو کہنا پڑا. یعنی ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ مجسمے باتیں نہیں کرتے, پھر آپ ہمیں کیوں کہتے کہ ان سے پوچھ لو؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. سب سے بڑی بات آپ دیکھیں یہی ہے کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے. تف ہے تم پر, اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واقعی میں کتنی ایک چھوٹی سی سادی سی بات ہے یہ. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا فاقبلوا الیہ یزفون, تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. مجاہد نے فرمایا, یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے, آپ نے فرمایا اتعبدون ما تنہیتون, کہ تم انہی کو پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو, یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی سے اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہو, شکل بناتے ہو, حالانکہ تم کو جو تم بناتے ہو ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, یعنی تم بھی مخلوق ہو اور یہ بت بھی مخلوق ہیں, پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارا انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں, کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں, لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں. عبادت صرف اسی خالق کی واجب ہے, فرض ہے, جس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دائی کو عقل سے کام لینا چاہیے, شعور سے کام لینا چاہیے, سامنے والے کو وہ قائل کر سکے, ایسے اس کے پاس دلائل ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کا میں بار بار ہمیں جو ان کا دلائل دینا نظر آتا ہے. اب بتائیے کہ آج کے دور میں ضرورت ہے یا نہیں ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس دلائل ہوں, ہم بھی اچھی طرح سے تیاری کر کے نکلیں جب ہم باہر کسی کو بتانے جائیں. اور یہ قصص الانبیاء ہمیں نصیحت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, یہ قصص الانبیاء سے قرآن کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ ہم یہ جو قصص الانبیاء جب پڑھتے ہیں، بار بار ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں الحمدللہ، ترجمہ پڑھتے ہیں جیسے بھی سمجھے، کسی کو بغیر ترجمے کے سمجھ آ جاتا ہے، کسی کو ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے، کسی کو تفسیر کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے، تو یہ قصص الانبیاء ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ حکمت سے بھرپور باتیں ہیں اس میں. جی بالکل. سبق ہیں ہمارے لیے، طریقہ کار ہے، دلائل ہیں ہمارے پاس اس میں، ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ انبیاء کا جو مشن تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے. انبیاء کا مشن تو قیامت تک جاری رہے گا. انبیاء اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنا مشن کس کے حوالے کر گئے؟ کون ہے ان کے مشن کا ذمہ دار اب اس کو آگے پہنچانے والا؟ ہم خود ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو قائل کریں، ان کو بتائیں جتنی ہماری صلاحیت ہے، جیسی ہماری صلاحیت ہے، جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہے. اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے کالجز میں کوئی ہے ایسے غیر مسلم، تو حکمت اور محبت کے ساتھ ان سے بات کریں. پہلے اپنے اخلاق سے ان کو قائل کریں، ان کا دل نرم کریں اور بتائیں کہ مسلمانوں کا اخلاق کیسے ہوتا ہے. اور وہ 10 چیزوں کے آگے سر نہیں جھکاتے بلکہ صرف ایک اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں. جی اپنے اخلاق سے ان کو دین اسلام کی طرف لے کر آنا ہے، اور زبانی دعوت بھی دینی ہے ان کو، اور دلائل سے بات سمجھانی ہے تاکہ وہ کم از کم قائل ہو جائیں. ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہاں تو ہماری ہار ہو رہی ہے، لیکن ہار ماننے والے تو نہیں تھے، لہٰذا کہا کہ اچھا بچاؤ اپنے بتوں کو اور ڈال دو ابراہیم کو آگ میں. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، کون سا بادشاہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بادشاہ زمانے کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نمرود. ویری گڈ. قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شخص کھانے پر اپناتا ہے. لہٰذا مشرق قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کا ذکر کیا کہ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا. جب وہ بحث و مناظرے کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی جسے وجہ جواز بنا سکیں یا کچھ اور ڈنگ دے سکیں، لہٰذا پھر سرکشی پر اتر آئے اور اپنے بتوں کی تائید اور محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ توحید کی دعوت دے رہے تھے ان کو آگ میں ڈالنے کا پلان کرنے لگے. تو کہا کہ وہ کہنے لگے اگر تمہیں اپنے معبود کا انتقام لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا. ان لوگوں نے ان ابراہیم کو برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا. سوچیں ذرا، یعنی آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایسا معاملہ ہے، یعنی آج بھی ایسا معاملہ ہے کہ ہر طرف ایک طرح سے شرک اور بت پرستی ہے، یہ الگ الگ قسم کے بت بنا لیے گئے ہیں. اور ایسے حالت میں ہمیں دین کی دعوت عام کرنی ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی دعوت دینا، اسلام پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہو جائے گا، ہے نا؟ تو وہی دور ہے نا. تو اگر آج آپ دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں یا آپ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہیں اور توحید کی بات کرتے ہیں، تو آج اپنے مسلمان ہی ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجئے، اگر یعنی بہت ساری چیزیں دیکھنے کی اور غور کرنے کی کہ کیسے کچھ لوگ شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، قبر پرستی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے علماء کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو علماء خالص اچھی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، ان کو کیسے ملک بدر کر دیا گیا. تو آج بھی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ آج بھی جو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، یعنی ایک ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اگر آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی، وہ توکل۔ تو ہمارا شرک سے بیزار ہونا اور توحید پر قائم رہنا، وہ ایسی توحید ہو ہماری خالص اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، کسی پر بھروسہ نہ ہو، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، نہ بکروں پر، جو لوگ صدقے کے بکرے دیتے ہیں یا کسی کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ سب شرک میں آ جائے گا سر، ایک قسم کی شرک اور بت پرستی ہوئی، وہ بھی توہم پرستی ہوئی۔ تو اللہ تو ہمارے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس طرح سے ہم نے توحید پر قائم رہنا چاہیے۔ تو داعی دین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہت ہی زیادہ بہترین مثال موجود ہے کہ کیسے وہ بر وقت جواب دیتے تھے اور کیسے بر وقت انہوں نے کام کیا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ چھپکلی نے پھونک ماری تھی، باقی سب لوگ اللہ تعالی کی طرف سے جو چرین پرندے اس آگ کو بجھانے میں لگے تھے، اور اس وقت جو انہوں نے جملہ پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ جملہ کون سا تھا؟ حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ٹھیک ہے۔ اور رسول اکرم نے بھی یہ جملہ پڑھا ہے جنگ کے موقع پر کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، حسب اللہ نعم الوکیل۔ تو جب رسول اکرم کو خبر ملی تھی کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کس لیول کا ان کا ایمان ہوگا کہ اللہ کی خاطر وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ میں توحید پر مر رہا ہوں، ایک اللہ کو مان کر مر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بچا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی ضرور حفاظت فرماتا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے، ہر طرح سے دین کے داعی کی مدد فرماتا ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، خالص اسی کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ باقی کا جو حصہ ہے جو نمرود کے دربار میں ہوا تھا وہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، آمین۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملی اور کیسے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر ہوئے، وہ بھی ہم دیکھیں گے، وہ بھی کل ہی ہم اس کا ذکر کریں گے۔ جیسے کعبۃ اللہ حج کے لیے ہمیں جو عبادت کی جگہ ملی اور اس کی تعمیر کس نے کی، درود ابراہیمی ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی وجہ سے ہم کو رکن ادا کرنا پڑتا ہے حج اور عمرے میں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنے والا بنائے، ہمارے اندر خالص توحید پیدا کرے، اور ہمیں شرک سے، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ و قنا عذاب النار، اور یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔